السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 19/8/2017 بروز نیچر مکہ معظمہ میں حضور اشرف الفقہا کا خطاب ہو رہا ہے جسے آپ سنیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله.
میرے دینی بھائیوں اور حاجی صاحبان, اسلام میں نسبت کو بڑی اہمیت اور امپورٹنس حاصل ہے. کسی اللہ والے سے کوئی چیز نسبت اور کنکشن حاصل کر لیتی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ چھوٹی چیز بہت بڑی ہو جاتی ہے.
بے شک
اس کی بہت سی تاریخ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلات والتسلیم دور پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے اور وہاں ان کو اللہ کا جلوہ نظر آیا. تو اس دور پہاڑ کو اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی اور دور پہاڑ جس وادی اور میدان میں ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام کو حکم دیا, اے موسیٰ اس میدان کا ادب کرو. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے, فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. حضرت موسیٰ جا رہے تھے تو اللہ کی طرف سے ندا آئی, فاخلع نعلیک, اے موسیٰ اپنے جوتے اتار کر ایک طرف کر, انک بالوادی المقدس طوا, اس لیے کہ آپ ایک مقدس میدان اور وادی میں آئے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلات والتسلیم نے اپنے جوتے ایک طرف اٹھا کر رکھ دیے اور ننگے پاؤں کوہ طور پر تشریف رکھے. یہ اس پہاڑ کی عظمت ہے. ابھی میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, قسم ہے انجیر کی, انجیر جنتی پھل ہے, جنت سے اس کو نسبت ہے, تو اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم بیان فرمائی. والتین والزیتون, اور قسم ہے زیتون کی, آپ یہاں پر کھاتے ہوں گے کالا اور گرین, یہ زیتون یہ بھی بڑی فضیلت والا ہے اور جنتی پھل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جنتی پھل کا ذکر قسم کے ساتھ بیان فرمایا. وطور سینین, اور قسم ہے طور سینا کی جس پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. وہذا البلد الامین, اور قسم ہے اس مکہ شہر کی, اس لیے کہ اے نبی آپ یہاں رہتے ہیں, غرض کی ایک سر زمین ہے, پہاڑ ہے, پھل ہے, وہ اللہ کو پسند ہے, اس لیے کہ وہ پہاڑ حضرت موسیٰ کے قدموں کے نیچے آیا. اسی طرح سے اے لوگوں, وہ پہاڑ جہاں آپ صفا اور مروہ جس کو کہتے ہیں, ایک پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹیکرے ہیں, یہ اللہ کے نزدیک کتنے پیارے اور محبوب ہیں. قرآن فرماتا ہے, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, یہ صفا اور مروہ اور پہاڑیوں کی طرح اے حاجیو نہیں ہے, پتھر وہ بھی ہے, ہمالیہ بھی پتھر ہے, پتھر یہ بھی ہے, کوہ قاف بھی پتھر ہے, پتھر یہ بھی ہے, ستپورا پہاڑ بھی پتھر ہے, پتھر یہ بھی ہے, وندیا چل پہاڑ بھی پتھر ہے, سب پتھر ہیں, لیکن پتھر کو مت دیکھو, نسبت کو دیکھو. وہ پتھر والا پہاڑ جس کو موسیٰ علیہ السلام کے قدموں سے نسبت ہے, وہ پہاڑ بڑی عظمت والا پہاڑ ہے, اس کی قسم بیان فرما رہا ہے رب العالمین. اور یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں, ایوریسٹ کی چوٹی نہیں ہے, یہاں پر ڈائمنڈ نہیں نکلتا ہے, پلاٹینم کا خزانہ نہیں ہے, لیکن ایک اللہ کی محبوب بندی حضرت ہاجرہ نے اس کو اپنے پاؤں سے روندا ہے. تو رب العالمین فرماتا ہے اب اس پہاڑ کا نصیبہ بہت بلند ہو گیا, اس کا مقابلہ ایوریسٹ نہیں کر سکتا, اس کا مقابلہ ڈائمنڈ کا خزانہ نہیں کر سکتا. میری محبوب بندی نے یہاں پر اس کی چوٹیوں پر اپنے قدم رکھے ہیں, یہ اب میری نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا میری نشانی ہے, حالانکہ اس پہاڑ پر حضرت ہاجرہ کے قدموں کی نشانی تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانا تھا کہ یہ ہاجرہ کی نشانی ہے, میرے گھر میں میرا اگر کرتا ہوگا تو وہ میری نشانی کہلائے, میری انگوٹھی ہوگی میری نشانی کہلائے, میرا پیر کہیں پر پڑ جائے گا اور وہاں نشان بن جائے گا تو وہ میری نشانی پڑ. لیکن اسلام نے ایک عجیب تصور دیا ہے, نشانی حضرت ہاجرہ کے قدم کی ہے. اور اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, یہ صفا اور مروہ میری نشانی, اللہ کی نشانی ہے. اور جو چیز اللہ کی نشانی ہو جاتی ہے اس کی تعظیم ہر مسلمان پر واجب ہے اور اس کی توہین حرام اور کفر ہے. یہ پہاڑ پہاڑوں کی طرح نہیں ہے. جب ان پہاڑوں کا نصیبہ اتنا ہے تو میرے حضور کا مقام کتنا بلند ہے. وہ دیکھنے میں ہمارے جیسے ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں, یہ پہاڑ پہاڑوں جیسا ہے لیکن پہاڑ جیسا نہیں. اللہ فرماتا ہے خبردار, اس کے خلاف کوئی بات گستاخی کی مت بولنا, یہ میری نشانی ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, یہ اللہ کی نشانی ہے. میرے دوستو اسی طرح سے آپ حرم میں جائیں گے تو کعبہ معظمہ کے دروازے کے سامنے ایک اوٹے کے اوپر, گول اوٹے پر بلوری کانچ کے اندر ایک بائی ڈیڑھ کا ایک معمولی سا پتھر نظر آئے گا. اگر آپ جھانک کر دیکھیں گے تو اس پر دو پیروں کے نشان ہیں. اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے وہ پتھر وہاں پر لگایا گیا. سارے پتھر جو کافروں نے لگائے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کو نکلوا دیا, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا پیر جس پتھر پر پڑا تھا, ہزاروں سال گزر گئے آج بھی وہ اپنی شان کے ساتھ ہے.
بے شک.
اور پروردگار عالم فرماتا ہے فیہ آیاتم بینات مقام و ابراہیم, اے لوگو یہ پتھر جو مقام ابراہیم کہلاتا ہے, فیہ آیاتم بینات اللہ کی نشانی ہے, حضرت ابراہیم کی پیر کی نشانی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیاتم بینات, یہ میری آیت ہے. اب وہ پتھر کو مت دیکھو, اس پتھر پر نشان قدم ابراہیم دیکھو. اب یہ آیت بن گیا, یہ پتھر کتنا اونچا مقام ہے اسلام میں نسبت کو. آج مسلمان نسبتوں کو بھولتا جا رہا ہے, تو نبی کو اپنے کیسے سمجھنے لگا ہے, نسبتوں کو بھول رہا ہے, تو اللہ والوں سے اس کو بدگمانیاں پیدا ہوتی رہی. یہ پتھر جب ابراہیم علیہ السلام کے قدم سے وابستہ ہو گیا تو خدا کی قسم رب فرماتا ہے آیاتم بینات, میری کھلی ہوئی آیت ہے. ایک آیت نہیں سینکڑوں آیت اس سلسلے میں پیش کر سکتا ہوں. اسی طرح پتھر کا بنا ہوا چوکور کعبہ جس کو ہم کہتے ہیں, جس کی طرف ہم اپنی پیشانی جھکاتے ہیں. عبادت اللہ کی ہوتی ہے لیکن پتھر کے سامنے ہم جھکتے ہیں. یہ ہم پوجا نہیں کرتے ہیں, ہم اس کو خدا نہیں مانتے ہیں, بلکہ اس کعبے کو ابراہیم علیہ السلام نے, آدم علیہ السلام نے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان ہدایت اور برکت کا سینٹر بنا دیا ہے اور اس کو اپنی نشانی قرار دے دیا ہے. اور اس طرح سے کہ یہاں پر 24 گھنٹہ اللہ کی رحمت اترتی رہتی ہے, یہ کعبہ معظمہ ہماری دلوں کی دھڑکن ہے, اللہ کی جلوہ گاہ ہے. ہماری پیشانیاں جھکتی ہیں, ہم پتھر کے سامنے نہیں جھکتے بلکہ رب نے ہمیں جدھر جھکا دیا ادھر جھکتے ہیں. پروردگار عالم ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے. یہ خانہ کعبہ ہے, اس کا تعارف مختصر یہ ہے کہ اس کے 4 اینگل ہیں, 4 اینگلز, 4 کونے ہیں. آپ نے جہاں سے طواف شروع کیا وہاں جنتی پتھر جو پہلے دودھ کی طرح سفید تھا, حضرت آدم اسے لے کر آئے تھے اور جب کعبہ بنایا تو اس کو اسی اینگل میں فٹ کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دودھ کی طرح سفید تھا لیکن جب اس کو لوگ چومتے ہیں تو بہت سے گناہ چومنے والوں کے نام اعمال میں ہوتے ہیں. یہ پتھر چومنے والوں سے اتنا پیار کرتا ہے, گناہ تم نے کیا لیکن وہ پتھر اس گناہ کی سیاہی کو چوس لیتا ہے,
اللہ اکبر,
ہی لیتا ہے اور تمہیں کلین کر دیتا ہے. اللہ پتھر میں یہ کمال, وہ گناہوں کو دور کر دے, گناہوں کو صاف کر کے نام اعمال کو کلین کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں گناہوں کو چوستے چوستے اب وہ کالا ہو گیا, اب اس کا نام ہی حجر ابیض نہیں, سفید پتھر نہیں, اب اس کو سب حجر اسود کہتے ہیں. حجر کے معنی عربی میں پتھر, اسود کے معنی سیاہ, بلیک, بلیک اسٹون اب وہ ہو گیا ہے. اس کو چومنا گناہوں کو دھونا ہے. لیکن اس بھیڑ بھاڑ میں ہر مسلمان کمزور مرد عورت وہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ لیکن اے اللہ تیرا یہ کرم ہے کہ تم نے اپنے حبیب کے صدقے میں چومنے والوں کو جو ثواب عطا فرمایا ہے, جو فائدہ عطا کیا ہے, دور سے استلام کرنے والوں کو بھی وہی فائدہ ملے.
بے شک بے شک,
یہ کتنا بڑا کرم ہے. اگر چومنا ہی خالی ہوتا تو بڑی مصیبت ہوتی, کتنی لاشیں گر جاتی, سر پھوٹ جاتے, کمزور لوگ محروم رہ جاتے. اے رحمت للعالمین آپ کا صدقہ کہ آپ نے اپنی امت پر کرم فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں چوم سکتے ہو تو چوم لو, اگر چوم نہیں سکتے ہو تو ہاتھ لگا کر چھو کر کے اپنے ہاتھ کو چھو. یہ ہمارے ہاتھ ہزاروں گناہ کیا کر کے آیا ہے لیکن اس پتھر پر لگ جاتا ہے تو چومنے کے قابل. بولو ایک گنہگار اپنا ہاتھ چوم رہا ہے تو اس بات کی دلیل اسلام دے رہا ہے, یہ نسبت ہے, نسبت کو چوم رہا ہے. اگر اللہ والے کا ہاتھ کسی نے چوم لیا تو اس کو اللہ سے نسبت ہے, یہ بہت بڑی دلیل ہے اس کے لیے. تو میں عرض کر رہا ہوں, حضور فرماتے ہیں ہاتھ اگر نہیں پہنچ سکتا ہے, تمہارے ہاتھ میں اگر اسٹیک اور لکڑی ہے تو اس کو بڑھا کر کے اس پر ٹچ کرو اور لکڑی کو چوم لو تو وہی فائدہ تم کو سکھا. یہ لکڑی کو چبوایا کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو نسبت حجر اسود سے ہو گئی. پھر ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس لکڑی بھی نہیں, نہ ہونٹ پہنچ سکتا ہے, نہ ہاتھ ٹچ ہو سکتا ہے, نہ لکڑی تمہارے پاس ہے, اب بولو اب کیا کرو گے؟ کہاں کتنے لوگ لکڑی لے لے کے آئیں گے؟ اگر اس بھیڑ میں سب لکڑی لے کر آئیں تو حالت یہ ہوگی کہ لکڑی کتنے لوگوں کو زخمی کر دے گی. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے صرف اس کی طرف اشارہ کر کے ہتھیلی کو چھو لو. اشارہ کرنے میں لکڑی تو وہاں ٹچ ہوئی تھی, ہاتھ وہاں ٹچ ہوا تھا, ہاتھ تو اب اشارہ کرنے میں ٹچ نہیں ہوتا ہے, لیکن اس مبارک پتھر کی طرف اشارہ بھی ایک نسبت ہے. اب یہ ہتھیلی اس لائق ہو گئی کہ اس کو چوما جائے, اور جس طرح سے چومنے کا جو ثواب ہے وہی استعلام کا ثواب ہے. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ زیادہ آپس میں دھکی دھکا مت کرنا. یہ ایک اینگل ہے جس کو رکنے حجر اسود کہتے ہیں. یہاں سے آپ طواف شروع کرتے ہیں اور جدھر مقام ابراہیم ہے ادھر آپ بڑھتے ہیں, اس کے سامنے کعبے کا دروازہ ہے, اور کعبے کا دروازہ اور حجر اسود کے بیچ کا جو دیوار کا حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. یہ بہت ہی مبارک جگہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے اکثر دیکھا کہ جبریل اپنا سینہ لگا کر اور دونوں ہاتھ اس پر چپکا کر ملتزم پر یہ پڑھتے تھے, یا واجدو یا ماجدو, یا واجدو یا ماجدو. وہ حصہ حضرت جبریل کے سینے سے نسبت رکھتا ہے. وہاں یا واجدو یا ماجدو کا ذکر کرنا بڑا ہی ثواب کا کام ہے. اگر آپ کو بھیڑ بھاڑ نہ ہو اور وہاں اللہ نے توفیق دے دی پہنچ گئے, تو یہ سینہ اس لیے لگا دو کہ ہاں حضور کا سینہ لگا تھا, جبریل کا سینہ لگا تھا, اور ہاتھ اس پر ایسے چپکا دو اور کہو یا واجدو یا ماجدو. اللہ ایک مرتبہ اس وظیفے کو قبول فرمائے گا تو سینے کی ساری قدورتیں دور ہو جائیں گی. تو حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے بیچ کا جو پٹا ہے اسے ملتزم کہتے ہیں, چپکنے کی جگہ, لپٹنے کی جگہ. پھر آپ وہاں سے چلے تو اب دوسرا کونا ملے گا. اس رکن کو, اس کونے کو رکنے عراقی کہتے ہیں. پہلے رکنے حجر اسود ہے, اس کے بعد رکنے عراقی ہے. اب رکنے عراقی جو ملک عراق کی طرف پڑتا ہے اس لیے اس کو عراقی کہتے ہیں. اب یہی سے آپ دیکھیں گے ایک ماربل کا گول دائرہ بنا ہوا ہے, رکنے عراقی ہے, اور اس طرف رکنے شامی ہے جو ملک شام کی طرف پڑتا ہے, اور یہ جو گول دائرہ دھنوش جیسے ہے اس کو حتیم کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں تک کعبہ بنایا تھا, لیکن بعد میں پیسے کی کمی ہونے سے جو حضور کے زمانے میں بنایا گیا تو اتنا حصہ چھوڑ دیا گیا تھا. کعبے کا وہ حصہ ہے, اس میں نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کعبے کے اندر جا کر نماز پڑھتے ہیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری خواہش یہ ہے کہ میں کعبے کے اندر جا کر نماز پڑھوں. تو حضور نے حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور حتیم میں لا کر کھڑا کر دیا اور ارشاد فرمایا, عائشہ یہاں نماز پڑھ لو, یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے کعبے میں نماز پڑھی. تو اگر ہم کو وہاں جگہ مل جائے تو دو رکعت نماز وہاں ضرور پڑھ لو, اور ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کعبے کے اندر نماز پڑھی. اب اسی بیچ میں دیکھیں گے کعبے کی چھت پر سونے کا ایک پرنالا نالی لگی ہوئی ہے, اس کو کہتے ہیں میزاب رحمت, یعنی رحمت کا پرنالا ہے. ہماری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 24 گھنٹے وہاں رحمت کی بارش اور بوندیں ٹپکتی رہتی ہیں. یہ میزاب رحمت ہے. سرکار فرماتے ہیں اس میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر جو دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے, موقع مل جائے, تو اس موقع سے بھی آپ غفلت نہ کریں. وہ ہے میزاب رحمت. تو ایک اینگل ہوا عراقی اور پھر حتیم, حتیم جا کر کے رکنے شامی پر ختم ہوتا ہے. یہ ملک شام کی طرف ہے. اور پھر چوتھا کونا رکن یمانی ہے جو ملک یمن کی طرف پڑتا ہے. وہاں اگر پردہ گرا رہتا ہے تو تھوڑا سا کاٹا ہوا پردہ ہے رکن یمانی پر. وہ اس لیے کاٹ دیا گیا ہے کہ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے بوسہ دیا ہے. اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو ہاتھ لگا کر چوم کر کے بڑھے گا. وہاں استعلام کرنا مکروہ ہے, استعلام نہیں کرنا ہے. لیکن ابھی کعبے کے پردے کو اٹھا دیا گیا ہے, وہ جگہ آپ کو کٹی ہوئی غلاف نظر نہیں آتی ہے, تو آپ کو اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ وہ رکن یمانی ہے. اگر آپ چوم نہیں سکے تو ہاتھ لگا کر چوم کے نکل جاؤ. لیکن یہ بھی خیال رکھیں کہ وہاں طواف کرتے ہوئے کھڑے نہیں رہنا چاہیے. انتظار کرو, تھوڑی دیر کھڑے رہو, نہیں, چلتے چلتے اگر موقع مل گیا تو ہاتھ لگا کر کے چوم کر نکل جائیے. یہ فور اینگلس ہوئے, رکن حجر اسود, رکن عراقی, رکن شامی اور رکن یمانی. یہ فور اینگلس ہیں اور چوکور یہ کعبہ معظمہ بنا ہوا ہے. آپ ان اینگلوں کو ذہن میں رکھیں. اور پھر ایک اور بات سن لو, پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. رکن شامی اور رکن یمانی کے بیچ کی دیوار, اس کو مستجار کہتے ہیں. یعنی وہاں جب آپ بیٹھتے ہیں یا وہاں سے گزرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کی آغوش اور پناہ, اس کو مستجار کہتے ہیں. اور رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے بیچ کی دیوار جو ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں. مستجاب کا مطلب یہ ہے کہ جو دعا وہاں کو مانگی جائے ان کی دعا پر 70,000 فرشتے آمین کہنے کے لیے اللہ ہمیشہ مقرر کرتا ہے. تو وہاں سے گزرتے ہوئے اسی لیے یہ دعا رسول نے سکھائی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار. یہ ایسی جامع دعا ہے کہ دنیا کی بھی بھلائی اس میں ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے. تو ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کر کے اور اسی امنگ اور خواہش کے ساتھ طواف کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو لذت محسوس ہوگی. اللہ تعالیٰ میرے بیان کو میرے لیے باعث نجات بنائے اور آپ لوگوں کے ثواب کو بڑھائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم.